ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في هذا القرن الذي كنت فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه شيخ الجليل البخاري في سنه ببركة من الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات أحب سيد قاتل الجلال وصل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ علمي فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولا صل وسلم دائما من صلى على حبيبك خير الخلق كلهم الله أكبر وسلم نبي كريم صاحب التكريم عليه الصلاة والتسليم بارگاہ مقدسانہ انتہائی عقیل و طرح کرام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بھی حضرت و قیاس ہم پر فضل و کرم ہوا کہ ہم یہاں پر اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے اور اس کے محبوبین خصوص محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ ہماری زندگی کے اندر انقلابی امور میں سے ایک بہت ہی بڑا انقلابی کام ہے جس کی برکات ہم دنیا میں بھی محسوس کرتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. حضرت جناب مقدر ناتھان حضرات نے یہاں پر آپ کی خدمت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل سرکار کے مقام علو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام رفعت اور آپ کے چہرہ پاک کی فضائل اور اس کے برکات اور آپ کی شمائل کو ذکر کیا. اور یقین یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ رب العالمین کی خلق میں سب سے بزرگ اور برتر شخصیت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تعلیمات اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے اتفاق ہے جس سے کوئی نفر نہیں جس سے کسی کو انکار نہیں کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے افضل شخصیت سید عالم کی ہے اور اسی کو بزرگان منت نے اس چیز میں ذکر کیا اللہ خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی اللہ رب العالمین خالق ہے مالک ہے اس کی مخلوق میں اگر کسی کا ذکر اور کسی کو بزرگی حاصل ہے تو وہ سب سے بڑا درجہ آمنہ کے لال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. حضرت گرامی اللہ علیہ وسلم کے مناقب فضائل کو قرآن نے ایک دن کئی آیتوں پر بیان کیا اور حضور علیہ السلام کے فضائل و خصائل کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جہاد کے سلسلے میں کہیں جا رہا تھا, اللہ بزرگان نے رحمت سے سوار کو نقل کیا, کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر رک گئے تو جو اس بستی کا سردار تھا سرغیل تھا, اس نے جب خبر ہوئی کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہیں تو اس نے اپنے خادمین سے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ غلام آئے ہیں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. انہوں نے بڑی خاطر و تواضع سے سارا احترام کی. رات وقت شب کے باہر یہ ہولی سردار قوم سرخیل قوم اٹھ رکھ سیف من سیوف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے آپ کے نبی کا ذکر بہت سنا ہے اور ان کی شان و عظمت کو ہر گزرنے والے راستے کے جو لوگ ہوتے ہیں جو مدینے سے ہو کر راستے سے جاتے ہیں ان کے اخلاق ان کی آزادی ان کے ساری ان کا مرتبہ اور ان کے سزا جو مناسب کو بیان کرتے ہیں. لیکن آج کی میرے طور پر شرط ہوا اگر آپ ان کے اتنے قریبی صحابی ہیں اور یہاں پر موجود ہیں تو اس سردار کی زبان سے لفظ نکلا جو حدیثین نے اور تاریخ نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر اس چیز کو ذکر کیا, فرما صفت لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنا, وہ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ہمیں حضور کی صفات بتاؤ حضور کی فضائل بتاؤ, فرما صفت لنا محمد ہمیں حضور کی نعت سنا. خالد بن ولید نے ان سے کہا کہ جیسے میرے آقا ہے ویسے ہی سناؤ, تو کہا ہاں جیسے اس کی شان عظمت ہے ویسے ہی سناؤ, تو فرمایا لا عجز علی التفسیر, فرمایا کہ پھر میں ہوں تو حضور نے کہا ہوں لیکن میں اس بات سے عاجز ہوں کہ جیسے میرے آقا ہے اس طرح میں تعلیم کر رہا ہوں. اس حدیث کا عقیدہ ہے, فرمایا کہ لا عجز اس بات سے میں عاجز ہوں لا عجز علی التفسیر اس لیے کہ لا یمکن الاحاطہ بہا, فرمایا اگر کسی بندے میں کی زبان میں یہ تعظیم اور یہ فصاحت نہیں ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ کے سارے رہو کو دوبارہ کر سکے, تو یہ صحابی کا نظر لگا ہے, فرمایا اگر کسی زبان کے اندر یہ تعظیم نہیں ہے اور نہ کسی زبان کے اندر یہ گرفت ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت کو وہ اگر بیان کر سکے اور جس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت ہے اس کو ذکر کر سکے. ذکر کی بزرگی کے حوالے سے چند باتوں میں عرض کرتا ہوں. میرے دوستو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں کہ جس وقت نہ زمین بنی ہے نہ آسمان بنا ہے اس کائنات کو روح نہیں دیا گیا, اللہ رب العالمین نے جب روحوں کو خلق فرمایا اور ابھی تک مخلوق کی کوئی تاریخ رقم نہیں ہوئی, ابھی تک ان سے کوئی کلام نہیں ہوا اور نہ ابھی تک مخلوق نے اپنا تعارف کرایا, یعنی تاریخ انسانی جو بیت بار روح کی کیونکہ جسم پر کبھی وجود ہی نہیں ہے, نہ یہ زمین بنی نہ آسمان بنا ہے, نہ یہ عالم ہے نہ یہ عالم کا نظام ہے, اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ساری روحوں کو جمع فرمایا اور قرآن مجید قرآن مجید سورہ آیات میں اس حقیقت کا ذکر فرماتا ہے کہ اس وقت اس سے پہلے انسان کا کوئی وجود نہیں تھا, اس کے کام کے حوالے سے اس کی حیثیت کے حوالے سے انسان نے اللہ رب العالمین نے جب انسان کو خلق فرمایا تو ان کی روح جو سب سے پہلے نسخہ شروح پر آئی ہے ان کی روح جو سب سے پہلے سامنے آئی ہے ان سے سب سے پہلا کلام جو اللہ رب العالمین نے فرمایا, یعنی اپنے خلق سے اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا کلام کیا تھا وہ قرآن کہتا ہے وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام روحوں کو جمع کر دی جس میں سب تھے, نبی بھی تھے غیر نبی بھی تھے, نبی بھی تھے صالحین بھی تھے صدیقین بھی تھے, نبی بھی تھے غیر نبی بھی تھے, سب روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا, یہ عام اجتماع ان کی روحوں کو جمع کیا اور سب سے پہلا خطاب اپنی مخلوق سے ہو رہا ہے, اس نقطے کو ذرا غور کیا جاتا اور سب سے پہلے اپنی خلق کا تعارف کرایا جا رہا ہے اور خلق اس کو کہہ رہے ہیں کہ سورج پیدا فرمایا رب العالمین کہہ رہے ہیں
وہ سوال تھا, وہ ایک سوال تھا اور مخلوق سے اس کے جواب کا تقاضا کیا گیا تھا. روح سے سوال تھا کہ جواب کا تقاضا کیا گیا تھا, اور یہ انسان کی تاریخ اور خلق کی تاریخ کا پہلا بار ہے, پہلا رہتا ہے کہ خدا کی خلق خدا سے جوا ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اپنے خلق سے شہر کروا دیا. سورہ آراف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے خلق سے جو پہلا سوال کے لیے کیا تھا, فرمایا کہ الگ تو بے بالکل ہم انسان میں ہو کر جمع کیا اور ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں. پہلا سوال اور پہلا کلام, پہلا کتاب جو روح سے ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ الگ سے بے بالکل کیا میں تمہارا رب نہیں. اور سب سے پہلے خلق جس نے بولا وہ روح نے صفا تھی جس نے کٹاؤ بنا ہاں یہ مصطفیٰ کریم کو علم اور انفرادی قابلے کے لیے کہ سب سے پہلے قرآن یہ پوچھا الگ سے میرے بچوں کو کیا میں تمہارا رب نہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا کو ہی اسرار اس کی وحدانیت کے اسرار پر جو روح گویا ہوئی وہ روح محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا حضور نے جب بلا رہا پھر بھی شمریا نے بلا رہا پھر ساری نے بلا رہا پھر ساری روح کے پیچھے سے رہنے لگی ہاں 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 تم بلا رہا ہے. تو آپ دیکھیں خلق میں جس نے سب سے پہلے بولا وہ امانا کے لگا ہے خدا کی توحید کا جس نے سب سے پہلے قرار دیا وہ صحیح عالم ہے. خدا کی وحدانیت کی سچائی کا جس نے اقرار دیا سب سے پہلے وہ صحیح عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضور کو دیکھ کر اسے قرار دیا گیا تھا, اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ما محمد بن ابا آدم بن جارا ولا رسول اللہ خاتم النبی. اس آیت کے تحت تمام قریب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت فلسفہ کے دنیا میں محمد ہے اور وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارے نبیوں کو فائدہ ملا وہ مصطفیٰ سے ملا. اس طرح اللہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ملا مصطفیٰ سے ملا, یہ بالکل دوسری بات ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے ذریعے دے رہا ہے, وہ نبیوں کے ذریعے دے رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمائیں گے جائیں فی الحال خلیفہ فرشتوں میں زمین میں اگر میں خلیفہ بنانا چاہتا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کہ ہم کوئی عبادت کے لیے کافی نہیں. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے. وہ تصویر فرماتے ہیں فرشتوں کو خلافت کیوں نہیں دی گئی, خلافت یا مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل انبیاء کے ذریعے اپنے دین کا دعویٰ کرنا, انبیاء کے ذریعے اپنے فرائض کا دعویٰ کرنا, اس میں خدا کا ضرور نہیں ہے, خدا کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت مخلوق کو تھی کہ برائے راست خدا سے فائد نہیں لے سکتی تھی, ضرورت تھی کہ ذات ایسی ہو کہ جس کا ظاہر بندوں سے ملا ہو اور باطن رب سے ملا. تو یہ بالکل درست نظریہ ہے کہ مخلوق کو امتی کو جو ملتا ہے نبی کے صدقے سے ملتا ہے, کیونکہ نبی کی ذات بزک ہے. بزک اس کو کہتے ہیں جس کی ایک جہت کسی ایک جہت سے جڑی ہو, دوسری جہت کسی اور چیز سے جڑی ہو. جس طرح میں بزک ہے کہ جس کا تعلق آنا دنیا سے بھی آ رہا ہے آخرت سے بھی ہے, اور وہ نام ہے تو نبی کی ذات بزک ہوا کرتی ہے. رب بندوں کے درمیان رب سے لیتی ہے بندوں کو دیتی ہے, یہ نبی کی ذات آتی ہے. اور آپ دیکھیں بخاری شریف یہ ایک نہیں ترجمہ جو ڈاکٹر یعنی سے آئی ہے صحیح ریان نے فرمایا کہ میں امید اللہ علیہ خیرہ یہ فقر ہے فی دین, کہ اللہ رب العالمین جس سے بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی دانائی عطا فرماتا ہے, اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. میں یرید اللہ بھی خیر فخر فی الدین, خدا جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ نہیں دیتا ہے. وانما انا قاصد اللہ یحیی, اور میں کاٹنے والا ہوں اللہ مجھے دینے والا ہے. اس حدیث نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا کہ باطنے کا منصب مصطفیٰ کا ہے اور مانا اس سے جاتا ہے. صدا فرماتے ہیں انما انا قاصد اللہ, اللہ مجھے دیتا ہے اور میں خدا کی مخلوق کو بانٹتا ہوں. اور یہاں پر ایک اور فتویٰ فرمائیے, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رب کیا دیتا ہے اور میں کیا بانٹتا ہوں, فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. یہاں پر علماء نے فرمایا کہ افراد اشیاء اس قدر تھی کہ جس کو ضبط جملہ لایا نہیں جا سکتا تھا, اس لیے حضور نے مخلوق حضرت فرمایا اور فرمایا انما انا قاصد اللہ, میں بانٹنے والا
دینے والی تھی اور بانٹنے والی تھی، اتنی لامحدود تعداد تھی کہ جس کے جملے میں کسی ایک لفظ سے پھرایا نہیں جا سکتا تھا. تو ترجمہ یہ ہوا کہ جو چیز خدا دے سکتا ہے وہ چیز میں ڈال سکتا.
تو دل کو درست نظر لیا ہے امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب العلم میں لیا ہے، کتاب الزکات میں لیا ہے. اگر کوئی کہے کہ میرا یہ حدیث عام نہیں ہے، اس سے مراد علم ہے، تو میں نے کہا یہ اعتراض پہلے فضول ہے، اس لیے کہ محدثین نے کسی حدیث کو کسی بات میں کبھی خاص نہیں کیا. ہاں ترجمۃ الباب سے اگر کوئی حدیث لاتے ہیں تو اس کے ایک جز سے استدلال کرتے ہیں. ترجمۃ الباب میں جب محدثین حدیث لاتے ہیں تو ایک جز سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اگر بات عام کی جائے تو میں کہتا ہوں امام بخاری نے اگر وہ کتاب العلم میں لایا تو کم سے کم وہ لوگ اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ علم دیتا ہے، مصطفیٰ علی کو تسلیم فرماتا ہے. اور کتاب الزکات کے علاوہ امام بخاری نے نظریہ ختم کر دیا کہ اس سے علم مراد نہیں، اس سے ہر شے مراد ہے، دنیاوی مال بھی مراد ہے، آخرت کی شفاعت بھی مراد ہے. ہم پھر لوٹ کر پیچھے چلتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے حوالے سے. میرے دوستو، سب سے پہلے خلق سے جب خدا نے جو خطاب کیا تو ایک سوال کی صورت میں تھا. خدا کا کلام روحوں سے، یہ ہماری روحیں بھی اس وقت موجود تھی، ہماری روحیں بھی اس وقت موجود تھی، اس لیے کہ ہماری فطرت کے لیے رب کی محبت ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، فطرت میں رب کی محبت ہے. وہ اس لیے کہ فطرت میں سب سے پہلے نبی کہہ دیا تھا. تو انسان کی بھٹی میں چاہے اس کا تعلق کسی بھی مدد سے ہو، وہ خدا کے تصور سے جا نہیں چلا سکتا، وہ خدا کی یاد کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھتے کہ ہندو اپنے اس جذبات کو بھی جذبات الوہیت اور جذبات الہ کی محبت کو بلانے کے لیے کبھی اس کے آگے جھکتے ہیں، کبھی اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں. تو یہ محبت کی شمع ہر ایک کے دل میں چل رہی ہے. یہ خدا کا فضل ہے، ایمان پر ہے کہ ہمیں اللہ نے محبت کی عطائی اور ذریعہ بھی مصطفیٰ کی شروع میں کہا کہ منزل کی طرف اگر صرف منزل کا پتہ ہو اور راستے کی خبر نہ ہو تو حضرت یعنی بندہ پہنچ نہیں سکتا. تو جستجو یہ ہے کہ رب کو پانا ہے، تو ہم پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ رب کو پانے کے لیے ذریعہ جب استفاد کرتا ہے. میرے دوستو، سب سے پہلا خطاب میں عرض کر رہا ہوں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کیا، وہ ایک سوال کی صورت میں تھا. اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور اس میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اس میں عام لوگ تھے، خاص بھی تھے، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، عام بھی تھے، انبیاء بھی تھے، تو انشاء ہوگا غیر انبیاء بھی تھے. ان سب سے پہلے خطاب کیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. مصطفیٰ کے کہنے پر سب سے پہلے مصطفیٰ نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد ایک دوسری کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اس کے بعد ایک دوسری محفل منعقد ہوئی جس میں عام کوئی نہیں تھا، خاص تھے. اس اقرار کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد، عقیدہ توحید کے اقرار کے بعد، اللہ نے جب کہا کہ میں تمہارا رب، تو سب سے پہلے روح محمدی نے سب سے پہلے ذات مصطفیٰ نے یہ کہا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے. اس محفل میں تو عام لوگ بھی تھے، خاص بھی تھے، لیکن اس کے بعد بتا دے ایک اور محفل سجائی کہ جس میں صرف انبیاء تھے، اس میں صرف انبیاء تھے، بھی قرآن کہتا ہے اس میں صرف انبیاء تھے، اور ان انبیاء سے پہلے تو خاص لوگوں سے عام لوگوں سے اپنی توحید کا اقرار لے لیا، اب ایک عام محفل ہوئی، عام محفل میں اپنی توحید کا اقرار تھا، خاص محفل میں کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا میرے نبیوں، تم نے میری توحید پر ایمان لے آئے، اب جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے دین کا فروغ کرو گے، میں نے تمہارے سینوں کو وحی کے لیے چن لیا ہے، تمہاری پیشانی کو خلافت کے تار کے لیے چن لیا ہے، لیکن یاد رکھو، ہاں حواس سے بات ہوئی، یاد رکھو تمہارے درمیان یہ میرا محبوب آ جائے گا. اگر یہ محبوب تمہارے درمیان آ جائے تو تم میرا دین تو بیان کر رہے ہو، تم میرے دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہو، تم میرے دین کی فروغ کے لیے کام کر رہے ہو گے، لیکن یاد رکھو اگر یہ میرا محبوب تمہارے پاس آ گیا تو پھر تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ تم بھی اور تمہاری امت بھی اس کا کرنا پڑے گا. یہ مصطفیٰ کی بزرگی آپ دیکھیں کہ جن انبیاء کو وحی کے لیے مختص کیا گیا، جن انبیاء کو نبوت دیا گیا، انہیں بھی مصطفیٰ کی خادمیت کر دیا جا رہا ہے. رب فرماتا ہے اے نبی، تمہارے سامنے اگر یہ میرا محبوب آ جائے تو تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ تمہاری دین کی خدمت کیا ہوگی؟ تمہارے رب پر کام کرنے میں قریب کیا ہوگا؟ کہ تم بھی اور تمہارے ساتھ کرنا جو ہے سب مل کر اس مصطفیٰ کی تعظیم کریں گے. اس مصطفیٰ سے محبت کریں گے، فرماتے ہیں اپنی ساری قوت جمع کریں گے اور اس مصطفیٰ کے مشن کو پھیلانے کے لیے سپاہی بن جائیں گے، اس مصطفیٰ کے مشن کو پھیلانے کے لیے سپاہی بن جائیں گے۔ تو میں پھر لوٹ کر آپ کے لے کے چلتا ہوں کہ پہلا کتاب جو تھا وہ خاص سے بھی تھا، آپ سے بھی تھا، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت میں اقرار کروایا اور اقرار سے پہلے روح محمدی نے کیا، جب بات محفوظ کی آئی تو اللہ نے عام لوگوں کو نکال دیا، خاص لوگوں کا اجتماع کیا اور اس نے پہلے اجتماع میں خدا کی توحید رکھا، خدا کی توحید رکھا، مصطفیٰ کر رہے تھے اور خاص بیٹھیں گے مصطفیٰ کی محبوبیت اور وسالت میں اقرار ہو رہا ہوں۔ میرے دوستوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے یہ ذکر کو کتنی بزرگی ہے، اس ذات کو کتنی عظمت ہے کہ نبیوں کو توحید کے فروغ کے لیے بھیجا جا رہا ہے لیکن اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دور میں ہمارے محبوب آ جائیں، تمہارے دور میں ہمارے محبوب آ جائیں تو پھر ہماری دین کی تبلیغ یہ ہوگی کہ تمہیں ان کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے پیارے محبوب کو کس قدر بہتر اور وسعت عطا فرمائی، فرمایا تمہارا مشن ہے دین کا، تمہارا رب کی رضا سے کیا حال ہوں گے، ہماری خلافت کا حق ہمیں پتا ہو جائے، نبیوں کو حق ہمیں پتا ہوگا کہ تم سارے کام چھوڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ اس عام محفل میں اپنی توحید کا اقرار کروایا مصطفیٰ کے زمانے میں، اور خاص محفل میں ان سے نہیں بلکہ خود مصطفیٰ کا اقرار کرا۔ تو سب سے پہلے تعارف خدا کا ہوا عام محفل میں، اور خاص محفل میں سب سے پہلے تعارف مصطفیٰ کا ہوا۔ یہ آپ دیکھیے، یہ بزرگی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ کو، یہ آپ کے زیادہ بابا ذات کی افضلیت ہے۔ پھر انہی انبیاء کے اندر رب کریم نے جب اولین اقرار فرمایا اور خلق میں جب سب سے بزرگی کی تو پھر خلق میں سب سے بزرگ اور برتر درجہ حضرات انبیاء کا ہے، ان پر بھی اللہ رب العالمین نے اس محبوب کو برکت عطا فرمائی۔ سب سے پہلی برکت تو یہ تھی کہ جب نبوت کی تصدیق ہوئی، نبوت کی گئی تو سب سے پہلی نبوت مصطفیٰ کو پکارا، اول خلق بنایا گیا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ کون تو نبی کی نماز میں جو جامع ترمذی میں بھی ہے، بخاری مسلم کی شرح پر اور احادیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے، فرمایا کن تو نبی کی وہاں بین روح ہے بلکہ سبے، سب سے بڑا قرب و بزرگی جو مقام نبوت کا ہے، خدا کی توحید کے اقرار کرنے کے شرف ہے بلکہ مصطفیٰ کو ہے، اور خدا نے جس سے سب سے پہلے جس کے ذکر پر اپنی خدائی کو تیار کیا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور سب سے پہلے جس کے سر پر نیابت کا تاج رکھا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا کن تو نبی کے نواز میں بین روح ہے بلجسلے، فرمایا جب آدم پیدا نہیں ہوئے وہ روح اور جسم کے درمیان تھے، یہ بشر اور نورانیت کا جنہوں نے چکر چلایا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ آپ پہلے کون بعد میں کون، اس کو آپ لیے بیٹھے ہو، یہاں پر حضور نے ساری چیزیں کھول دی، فرمایا آدم بین روح ہے بلجسلے، اب ان بشر جس سے بشریت کے اللہ تعالیٰ کو آرام ہو رہی ہے، آرام یہ بات اس کی ذات سے ہو رہا ہے، فرمایا یہ کبھی روح اور جسم کے درمیان ہے، حدیث میں آتا ہے، بعض حدیث میں آتا ہے تو بین الماء والنار، وہ تو مٹی اور پانی کے درمیان ہے، وہ جسم اور روح کے درمیان ہے، کئی پر آیا کہ وہ منجد الفطری، ان کا تو ضمیر یہ بھی تیار نہیں ہوا، تو یہ سارے کلمات وہ جسم روح کے درمیان تھے، حضرت آدم علی جسم کے اندر روح نہیں جانے گئی، فرمایا میں نبی ہو چکا تھا، فرمایا آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں نبی ہو چکا تھا، فرمایا کہ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا علیہ السلام، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمایا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ نبوت خدا کی جانب اس کے خلاف کا سب سے بڑا تاج ہوتا اور وہ تاج سب سے پہلے مصطفیٰ کے سر پر رکھا گیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے بارے میں ہے کہ پیدا آپ کو نبوت کے اعتبار سے سب سے پہلے لے لیا اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آگے میں کر دیا، بعثت کے اعتبار سے سب سے آگے میں کر دیا۔ آخر میں بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو اس عہد کا اقرار کروانا تھا، یعنی اللہ نے پھر انبیاء نے کیا تھا، وہ ہر سال کے اندر نبی کہتے تھے اپنی امتیوں کو کہ تم ہمارا کلمہ تو پڑھ رہے ہو لیکن یاد رکھو اگر ابھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم نے ان کو کلمہ پہلے پڑھنا پڑے گا، ان کو تعلیم پہلے کرنا پڑے گی، تو گویا کہ اول سے لے کر آخر تک مصطفیٰ ہی کا نظر چل رہا تھا، اور مصطفیٰ کو آخر میں اس لیے بھیجا گیا کہ ان نبیوں کو جزوی طور پر مختصر مختصر علاقے پر رکھا گیا تھا، فرمایا کہ وہ مختصر مختصر علاقے میں جا کر مصطفیٰ کا چرچا کرتے رہیں گے، اور مصطفیٰ آئیں گے تو اپنے جانے میں رسالت کے اندر ساری خدائی کو جمع کریں گے۔ فرمایا فرمائی، یہ حکمت علماء نے ذکر فرمائی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آسانی بھیج گئی. فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام لوگوں پر جو بزرگی عطا فرمائی ان میں کہیں شان نہیں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں تیرے زمین اور آسمان کے عجائبات کو دیکھنا چاہتا ہوں. خود تقاضا کر لیا، خود سوال کیا اللہ، خود سوال کیا کہ اللہ یہ زمین اور آسمان کے جو عجائبات ہیں، غرائب و خلق تیرے جو راز ہیں، مولا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے نہیں کہا، اللہ کے خلیل نے خود اقرار اور خود سوال کیا، خود درخواست کی کہ یا اللہ مجھے زمین اور آسمان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں مجھے وہ دکھا دے. سورہ انعام میں موجود اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے خلیل، میرے پیارے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ مٹی کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو جا، میں تجھے زمین اور آسمان کے تمام مظاہر کو دکھاتا ہوں. حضرت ابراہیم اس مٹی کے ٹیلے پر کھڑے ہوئے، قرآن کہتا ہے وَكَذَٰلِكَ نُورِي ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اور اسی طرح ہم نے دکھایا، اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو زمین اور آسمان کے تمام عجائبات. اور وہ کیا چیز مفسرین لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس مٹی کے ٹیلے پر کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پیارے اپنی آنکھوں کو کھول اور سر اٹھا کر دیکھے. حضرت ابراہیم نے سر کو اٹھایا تو آپ کی نظر پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے، دوسرے آسمان سے ہوتے ہوئے، تیسرے سے، چوتھے سے، ساتویں سے، یہاں تک کہ جنت میں جو آپ کا گھر ہے اس کو آپ کو رہنا تھا. فرمایا زمین کی طرف دیکھ، حضرت ابراہیم نے جب زمین کی طرف دیکھا تھا ایک زمین دو، یہاں تک کہ کہاں سرا کر نظر چلی گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارے خلیل نے ہم سے سوال کیا تو ہم نے کہا کہ بتایا کہ نوری ابراہیم منا خود سوال آپ کے، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے اور مصطفیٰ کا قدم لگایا. فرمایا میرے مصطفیٰ نے سوال نہیں کیا، مصطفیٰ کا قدم مصطفیٰ کی جنت کو پیش کر دیا گیا. مسلم شریف اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے، کتاب الکسوف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز کسوف پڑھا رہے ہیں. اب جب نماز کے لیے سرکار کھڑے ہیں تو سرکار نماز میں آگے تشریف لے گئے، نماز میں سرکار آگے تشریف لے گئے اور پھر سرکار پیچھے آ رہے ہیں. نماز اس طرح جاری رہی، جب نماز کو ختم فرمایا آپ نے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر صحابہ سے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نماز میں آگے گیا اور پیچھے آیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یقیناً ہم نے دیکھا. تو کہا پوچھو پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ کا عقیدہ تھا جو یہ کہہ رہا کہ اللہ جانے نبی کو کیا خبر، وہ پکا منافق ہوتا ہے قرآن کی نظر میں. اس لیے کہ سورہ اعراف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب منافقین حضور کے سامنے یہ لفظ کہے تھے کہ وما محمد یبتغی بالغیب، محمد کو غیب کی کیا خبر، اس وقت سورہ اعراف کی آیت سورہ توبہ کی آیت کو پڑھی تھی کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارے جملے نے تمہیں کافر کر دیا مسلمان ہونے کے بعد. یعنی منافقین کی زبان پر عبداللہ بن ابی کی زبان سے لفظ کہا تھا کہ وما محمد یدری بالغیب، محمد کو غیب کی کیا خبر ہے. یہ لفظ نکلا، میں نے آیت پڑھی سورۃ سبا کی، دنیا کی کسی بھی تفسیر کو فائدہ دے دیا، اس میں یہ روایت ضرور موجود ہوگی. اللہ میں یہ جلیل قبری جس طرح حدیث کے اندر بخاری کا سب سے پہلا درجہ ہے، تفسیر کے اندر یہ جلیل قبری بھی تفسیر تفسیر میں جلیل کا پہلا درجہ ہے. اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح شرط کے ساتھ روایت موجود ہے، منافقین نے حضور کے علم کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کہو کہ اللہ ہی جانے وما محمد یدری بالغیب، معاذ اللہ محمد اور غیب کی کیا خبر. یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، داڑیاں بھی تھی، پگڑیاں بھی تھی، سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ لا تعتذر، اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اب کوئی بہانہ نہیں لیا جائے گا. قد کفرتم بعد ایمانکم، پہلے تو تم مسلمان تھے، اس جملے سے تم کافر، اس جملے سے تم کافر ہو چکے. تو صحابہ کا انداز کیا تھا جب حضور سے پوچھتے کہ فلاں بات تم جانتے ہو؟ تو صحابہ کا انداز یہ تھا، وہ کہتے تھے اللہ و رسول والا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کیا کہتے تھے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو میرے آقا نے پوچھا یا کوئی بھی حدیث اٹھا کر دیکھے. میں کہتا ہوں پورے سیاست صاحب کا گھبران نہیں آیا، صحابہ کے نام پر ہم تنظیمیں بناتے ہیں، صحابہ کے پہلے عقیدے دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جو حضور کی بارگاہ میں نظرانے عقیدہ پیش کیا، یقیناً ایمان تو سب بچہ بچہ جانتا ہے. ہمارا بچہ جب مدرسے سے پڑھ کر آتا تو ایمان کے بارے میں پتا ہوگا، جامن تو بلّہ ملائکتی و کتبی و رسلی، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ایمان کا ڈھنگ، یہ ایمان کا سبق تو ہے لیکن سلیقہ سب نے اور سیکھنا ہے. فرمایا گیا اذا قیل الایمان و کباب من الناس، فرمایا یہ سبق ایمان ہے، اس کو ادا صحابہ کے طریقے سے کرنا ہے. اس کو آداب صحابہ کے طریقے پر کرنا ہے. تو میرے آقا نے پوچھا, یعنی حضرت ابراہیم نے تو خود سوال کیا کہ مولانا زمین و آسمان کے جائیداد کو دیکھنا چاہتا ہوں, مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں, آگے تشریف لے گئے, پیچھے آ گئے, صحابہ سے پوچھا تم نے دیکھا نہیں کہ میں آگے بھی گیا پیچھے بھی آیا, تم نے پوچھا نہیں میں نے کیوں کیا؟ تو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ اللہ رسول عالم, مل گئے کہ اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے, اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. یہ عالم ایک ہے, عالم اس میں تفصیل ہے, رسول کو ایک ساتھ ذکر کر رہا شرک نہیں, جو اس کو شرک سمجھے وہ حکومت کا بےمان ہے, اس لیے کہ صحابہ کی نظر کہ اللہ و رسول عالم, وہ عالم کا نظر آتے ہیں اور ایک زمین کو دونوں بتا, عالم کے جو زمین موجود ہے اس کو دونوں باتوں کے لوگ آتے ہیں, ان کو یہ وہ پکیوں میں وقت ہے, وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے خوش ہو گئی ہے کہ جب رب الصحابہ کی خوشی میں یاد کی جائے.
کون مسلمان ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو ذاتی مانتا ہے؟ اللہ کے ذاتی کو مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حضور کی عطا فرمائی, یہ مقام عطا فرمایا, بس فراغ گیری سے اس کا اظہار کرنا ہے, فراغ گیری سے اس بات کا اظہار کرنا ہے. فرمایا اللہ ہے رسول اللہ, تو میرا آقا فرماتے ہیں دراصل میں آگے اس لیے گیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, میں آگے اس لیے گیا کہ مجھ پر اسی مسلے پر جنت پیش کی گئی. ابراہیم علیہ السلام خدا سے درخواست کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ کے سوال پر ایک خاص خدا کا دوبارہ جنت دکھاتا ہے. مصطفیٰ سوال نہیں کرتے, جس طرح اولیت اور اولیت شروع سے چلی آ رہی ہے, ہر عزت و مقام مصطفیٰ افضل ہے, اول ہے, مقدم ہے. فرمایا اس نے تو مجھ سے سوال کیا تھا, پیارے بغیر سوال کے کسی کے قبروں میں جنت پیش کیا جانا.
جبریل جنت کو اٹھا کر حضور کے سامنے کر رہے ہیں, جنت کو اٹھا کر پتا کے سامنے کر رہے ہیں. میرا آقا کہتے ہیں میں آگے اس لیے کیا کہ جنت کے جو جنت میں جو باغات سبحان اللہ اور انگور کے جو خوشی ہیں, انگور کے جو خوشی ہیں وہ سامنے ٹنگے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے دل نے چاہا اس کو توڑ لوں, فرمایا اگر میں توڑتا, اگر میں توڑ لیتا تو تم کھاتے رہتے, اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم کھاتے رہتے اور بقی دنیا تک وہ منہ ختم نہ ہوتی, وہ پھل ختم نہ ہوتا. فرمایا میں نے توڑا نہیں, پتا چلا کہ حضور کو حکم دیتے ہیں کہ کسی کی چیز میں تصرف کرنے سے پہلے اس کے اجازت لے, لیکن یہاں پہ حضور فرما کے میں نے توڑا کہا, توڑا نہیں, دیر کہا, دیا نہیں, پتا چلا کہ رب نے جنت آپ کی مل جاتی ہے, اس لیے فرمایا میں نے چاہا تو توڑ لے لیا,
کیونکہ غیر کے مال کے تصرف میں تو آقا فرماتے ہیں پہلے مالک کی اجازت ہو, پہلے مالک کی اجازت ہو.
اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر میں توڑنا چاہتا نہ بدل کرو, اگر میں توڑنا چاہتا تو اس کو توڑ دیتا, لیکن توڑ نہیں, پتا چلا کہ آپ کے تصرف سے جھکے رہیں, یہ ذات کی دلیل ہے کہ حضور فرش زمین پر بیٹھ کر جنت میں تصرف کر سکتے ہیں,
جنت میں تصرف. اور صحابہ نے آپ سے جنت مانگی ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خود روایت موجود قبرانی میں, عثمان نے دو دفعہ اس طرح عثمان جلت مرتان, حضرت عثمان علی نے دو دفعہ اس طرح لفظ موجود ہے
جنت خریدی ہے حضرت عثمان نے دو دفعہ مصطفیٰ کریم سے.
ایک دفعہ یوں ہوا کہ درشکار کا دریا رحمت جوش میں ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے, تو لوگ اب دریا رحمت جوش میں ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آرامی کھڑا ہوا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا دریا رحمت جوش میں آیا. سرکار نے فرمایا سل ما شئت, حضرت ربیعہ بن کعب سے تو حضور نے صرف اتنا کہا تھا, مسلم کے میں حدیث موجود ہے کتاب الصلاۃ میں, انہوں نے حضور کی خدمت میں گئے اور تہجد میں حضور کے لیے پانی پیش کیا وضو کے لیے, سرکار وضو سرکار نے فرمایا اور میرے آقا کا دل خوش ہوا اور فرمایا سل ربیعہ, مانگ ربیعہ کیا چاہیے تجھے, مانگ ربیعہ کیا چاہیے تجھے, یہ نہیں فرمایا سل مطلق ہے اور یہ امر ہے, فرمایا سوال کر مجھ سے, ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں, حضور نے فرمایا سل سوال کر مجھ سے, جب حضور کہیں کہ سوال کر مجھ سے شرک نہیں, ہم کہتے ہیں آپ سے سوال ہے مجھ سے, لوگ کہتے ہیں آپ جملہ کہتے ہیں آپ سے سوال ہے, سوال
کے رب سے ہوگا, میں نے کہا مجھے نہیں سمجھا, میں سوال سے پوچھوں, سوال سے پوچھوں, صحیح حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی, فرمایا حضور فرمایا سل مان, جب حضور کہے مان تو شرک
کہ نہیں ہم کہیں حضور دے
کیونکہ ترغیب یہ حضور دلا رہا ہے. ترغیب کون دلا رہا ہے؟ حضور دلا رہا ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اوبرے اولا کا بہا میں شفا دیتا ہوں مریضوں کو, تو جب نبی کہے میں شفا دیتا ہوں تو شرک نہیں, ہم کہیں نبی ہمیں شفا دے دیجیے تو شرک کہتے ہو. لوجک سمجھ رہے؟
جب نبی خود برنگے سے بات کر رہا ہے, تیار کر رہا ہے, یقین کے ساتھ سے کر رہا ہے, نبی کا کوئی کام خدا کا حکم سے خالی نہیں ہوتا. ہم اپنے آپ کو بہانا لے سکتے ہیں, نبی کے کرانا کو لوگ نہیں لے سکتے.
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں,
نبی کے بارے میں جملے نہ کہیں سدانا سمجھ سل, یا پھر حضور نے کیا کہا سل
سوال کر مجھ سے,
کیا کر
سوال کر مجھ سے.
سل کا معنی ماننے کی بجائے سوال کریں تو اور چل کے سمجھ آ جاتا. سل یا ربیعہ, ربیعہ مجھ سے سوال کر,
تو اس وقت حضرت ربیعہ بن کعب نے یہ نہیں دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر ایک چھوٹی سی ریاست میں تشریف فرما رہے ہیں مدینے میں, تو یہ کہہ دیتے کہ حضور آپ مجھے اونٹ دے دیجیے, حضور آپ مجھے فلانی چیز دے دیجیے, فلانی چیز دے دیجیے.
نہیں, ربیعہ نے یہ دیکھا کہ حضور نے سوال مطلب رکھا, نہ زمین کی قید لگائی
کہ زمین کی کوئی چیز مانگا نہیں,
نہ یہ کہا کہ یہ مال غنیمت آیا ہوا اس میں سے کچھ مانگ لے, نہ یہ فرمایا کہ کسی سے جلوار یا اس میں سے کوئی چیز مانگ لے, بلکہ سمجھ سن تو ربیع میں کہا کہ اس سے ربیع میں پیار ہے, کہانی ہے, فرمایا کہ حضور نے جنت میں آپ کا پرویش کرا.
حضور نے
اور یہ جو حدیث پاک ہے اس میں صرف سل کا لفظ نہیں ہے بلکہ ایک اور وضاحت ہے, ایک اور فراری موضوع ہے. سل ما کہتا
اس حدیث پاک میں ایک لفظ میرا نے اور فرمایا
سل سوال کر مجھ سے ما کہتا جو تیرا جنتا ہے.
حضرت فاروق آدمی کہتے کہ میں نے جملہ سنا اور صحابہ کا عقیدہ دیکھا,
وہ دیہاتی کھڑے ہو کر حضور کے سامنے ہاتھ لانا ہوا کچھ مانگنا چاہتا ہے, سرکار اس کی افسردگی اور اس کی غربت کو دیکھا کہ میرے آقا کس پہ شفقت ہوئی اور محبت پر حملہ ہوا, میرے آقا نے ربیع بن کعب کو رات کے اندھیرے میں صرف سل کہا تھا, اس دیہاتی کو کہا سل ما کہتا, سوال کر ما کہتا جو تیرا دل چاہے, جو تیرا دل چاہے. فاروق آزم کہتے ہیں حدیث میں موجود ہے صحابہ کا قیدہ کرتے ہیں حضرت عمر کا, فرمایا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کاش یہ میں یہاں پر ہوتا,
فرمایا کہ میرے دل نے کہا کہ کتنا خوش نصیب ہے
جسے مصطفیٰ کہے ماں جو مجھ سے مانگتا ہے. حضرت عمر کہنے لگے اب یہ جن میں مانگے گا.
دیکھیے پتا چلا اردو جنت دیتے ہیں, اس لیے فاروق آزم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں, رانی نے کہا کہ فاروق آزم اپنے ساتھیوں سے گویا کہ سمہراشی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اپنی جنت مانگے گا جنت مانگے گا. لیکن اس دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک عدد اونٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ ایک عدد اونٹ چاہیے, اس پر کجاوت چاہیے. پھر میرے آقا نے دیکھے اگر حضور دینے پر قادر نہ ہو کہ اللہ کے دین سے تو حضور کہتے ہیں اونٹ دے دے دو, بلکہ میرے آقا مسجد کہتے او تجھ سے اچھی تو بنی اسرائیل کی بڑھیا جائے. میں کہتا ہوں یہ جملہ ہمیں تیار نہیں کر رہا, یہ جملہ ہمیں حضور سے مانگنے کے تیار نہیں کر رہا. میرے آقا کہتے ہیں کہ میں نے تو شکا مان لو تو دل چاہے تو نے اونٹ مانگا, تو میرے آقا نے فوراً یہ نہیں فرما کہ اونٹ دے دے اس کو, بلکہ اس کو میرے آقا نے محبت سے سمجھا تجھ سے اچھی تو بنی اسرائیل کی بڑھیا جائے. وہاں کلیم نے وہ کلیم سے سب کچھ مانگ گئے تو حبیب شاہ سے سنا مانگا. پھر میرے آقا خود اس سوال کو بیان کر کر فرمایا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو وصال ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر آئے, فرعون کے ناطے سے بار بار کرنے لگے, رات کے وقت آپ نے پوری رات سفر کیا, لیکن جب صبح سویرا ہوا تو وہیں موجود تھے جہاں سے چلے تھے. اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی, نبی پاک خود واقعہ بیان کر رہے ہیں, رابی کے بعد نبی پاک خود اس دیہاتی کی کون سے واقعہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ تیرا کیا حال ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ یہاں پر یوسف کی قبر موجود ہے, یوسف کا تابوت موجود ہے, اس یوسف کے تابوت کو نکالو اور اپنے ساتھ لے جاؤ. کہاں موجود ہے رب نے نہیں بتایا, بلکہ فرمایا نبی کی شان بتانی تھی نا, بلکہ فرمایا موسیٰ تیرے اس گروہ کے اندر ایک بندہ ایسا ہے خدا کا جس سے پتا ہے وہ تابوت کہاں کا ہے. اب دیکھیے ساری چیزیں جو روک روک کر بتائی جا رہی ہے، رب کریم اس بات پر قادر عالم جو ہے وہ شہادہ ہے، سیدھا ہی وہی فرما کر حضرت موسیٰ کو بتا دیتا کہ فرانے کا تعلق ہے، لیکن فرمایا تیری امت میں ایک شخص ایسا ہے جسے تو تعلیم سے دفن ہونے کی جگہ پتا ہے تاکہ خدا کی تعلیم کا مطلب ظاہر ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے میری امت میں جو اس تابوت کو جانتا ہے؟ ایک گڑیا کھڑی تھی جس کا جسم بالکل کام کرا رہا تھا، اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہوگا، کہا بتا دے۔ فرمایا ہوا ضرورت نبی کی اور ایسے بتا دوں، کسی اور کی ہوگی تو صرف مطلب لے دے، ضرورت نبی کی ہے۔ فرما تو کیا چاہتی ہے؟ کہا میں جوانی چاہتی ہوں، دوبارہ جوان ہونا چاہتی ہوں،
اور کیا چاہتی ہے؟ کہ جنت میں آ کے فروغ ہو جاتی ہوں۔ یہ جملے اس کی زبان سے نکلے، اللہ نے نہیں فرمائی موسیٰ نے یہ کہہ رہی ہے سزا کے لیے
پتا کر دی۔ آپ نے فرمایا تھا جگہ بتا، جگہ بتائی گئی دریا نیل کے کنارے کنارے چلتی گئی وہ گڑیا،
اور اس نے کہا اس جگہ کو کھولے، جب کھولا گیا تو حضرت یوسف کا تعلق موجود تھا، حضرت یوسف کا تعلق موجود تھا۔ جیسے جانا کو نکالا گیا حضرت موسیٰ نے دعا کی، وہ گڑیا اسی وقت جواب ہو گئی، اور روایت یہاں بتاتا ہے کہ اس کی عمر اتنی بڑی ہوئی کہ اس کا نکاح سلیمان علیہ السلام سے ہوا۔
یہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے
کہ اس کا نکاح پھر حضرت سلیمان سے بھی ہوا ہے۔ حضرت گرامی سے میرے آقا کہتے ہیں کہ کچھ نہ تھی تو وہ گڑیا تھی کہ جس نے سفر سے مان لیا، یہاں سے اللہ نے حبیبی سے کہہ رہا ہے سلیمان سے کہا جو تیرا دل سے ہے۔
تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کے کیا کمال عطا تھا۔ فرمایا تم نے دیکھا میں آگے کیوں گیا؟ فرمایا آگے اس لیے گیا کہ جنت مجھ پر پیش کی گئی، جنت مجھ پر پیش کی گئی۔ یہ تو جنت پیش کی جاتی ہے، میرے آقا کہتے ہیں میرے صحابہ یہ روزانہ جو اپنے گھر سے چل کر آتا ہوں اس دن پر تم جنت جنت کے مناظرے کر رہے ہو، میرے آقا کہتے ہیں جہاں میرے قدم رکھتے چلے جاتے ہیں نا، ماں بھائی نہ بھائی تھی وہ ممبر، ایک روایت ماں بھائی نہ بھائی تھی وہ قبر، ماں بھائی نہ بھائی تھی وہ ممبر
روز جنت میں آتی جنت سب آج میں نے گھر سے لے کر اپنے ممبر پر کہا ہوں اور قرآن میرے قدم رکھتے ہیں جنت کا بھاگ ہے،
وہ جگہ جنت بن جاتی ہے، وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ میرے دوست سرکار نے فرمایا کہ میں آگے اس لیے بڑھا تھا کہ جنت مجھ پر پیش کی گئی، جنت مجھ پر پیش کی گئی، میں اس میں تصرف کر کے اگر غصہ توڑ کر تمہیں دیتا تو تم اسے کھاتے رہتے۔ فرما میں پیچھے اس لیے تھا کہ جہنم بھی پیش کی گئی، اس کے شولے آپس میں ٹکرا ٹکرا پاس پاس ہو رہے تھے، اس کی حکمت عملی کی بنا پر میں ان شاء اللہ محدثین نے لکھا یہ عالم ہے، عالم ہے روحیا کی بات نہ تھی، یہ تصور کی بات نہ تھی، یہ حس اور یار آپ کے سامنے یہ ہوا، اس لیے حضور نے شولے کی بات فرمائی اور حضور نے کوشش کی بات کی۔
تو اب اندازہ لگائیے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس ذات کے بابر کار اس قبر کی دنیا عطا فرمائی
وہاں پر انبیاء کاملین پر یہ افضلیت عطا فرمائی اور ایسی افضلیت عطا فرمائی کہ جو نبی خدا سے منصب لینے کی درخواست کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو بولے بغیر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اللہ نے فرمایا اے میرے کریم تو علم میں اضافہ چاہتا ہے تو خضر کے پاس چلے جا۔ حضرت خضر کا اشارہ ہوا کہ حضرت خضر کے پاس چلے جا۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس گئے اور وہاں پر باقاعدہ امتحان ہوا، تین سوالات آئے ہوئے کہ آئے مصطفیٰ کریم اللہ کے حبیب کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ نہ کسی کے سامنے علم لینے کے لیے گئے نہ علم کی بات کی، خدا نے بغیر سوال کے مصطفیٰ کے سارے لے کر اور اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ خدا نے جو علم اپنی خدائی میں تقسیم کیا ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنے علم والے لوگ گزریں گے، بندہ وہ افراد تو نہیں گن سکتا تھا، اس کے دماغ میں جتنا علم اس کو کر نہیں سکتا ہے، ان میں انبیاء بھی ہیں صالحین بھی ہیں ان میں صدیقین بھی ہیں شہداء بھی ہیں، ان کے علم کو کون پوچھ سکتا ہے؟
حضور کا ایک صحابی حضرت جنہ جنہ جنہ
وہ کہتا مجھے تو قرآن کا اتنا علم ہے کہ اونٹ کی رسی بھی مجھے قرآن بتا دیتا ہے،
تو حضور کے ایک صحابی کا علم اتنا ہے کہ وہ قرآن اونٹ کی رسی
وہ گھٹیا چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی سامان کے رکھا نہیں جاتا، شوکیس میں سنبھالا نہیں جاتا، کسی محفوظ جگہ پر رکھا نہیں جاتا،
جس طرح جوتے اتار کے کہیں اتار نہیں جاتا اس کی پرواہ نہیں ہوتی، تو اونٹ کی نکیل یہ گھٹیا چیز ہے۔ فرمایا وہ گھٹیا چیز تو ہے اگر اتنی چیز بھول جاتی ہے تو قرآن بھی بھول جاتا۔
تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کے ایک خادم کا یہ اتنا ہے کہ
اتنا شدہ کی انہیں خطاب کر جاتی ہے تو یہی قرآن میرے مصطفیٰ پر کیسے اترا ہوگا اور اس قرآن میں میرے مصطفیٰ کے ہی اترے کا میرے نکھار دکھایا ہوگا
حضرت گرامی حضرت علی کے بارے میں امام جلال الشوکی لکھتے ہیں امام جلال الشوکی لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ مولا تم کہہ دیا میں نے کہا مولا صحابہ ہی کہتے تھے مولا مولا صحابہ ہی کہتے تھے سیدنا صدیق اکبر سے جو بغض رکھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو حضرت عمر سے بغض رکھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو حضرت عثمان سے بغض رکھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور جو مولا علی سے بغض رکھے اس پکا خارجی اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں
یہ پکی بات ہے
اور یہ مولا کا نظر چل گیا زبان سے تو اس بات کو عرض کر کے پھر میں اختتامی جملے کی طرف آتا ہوں
جامع ترمذی کی حدیث ہے اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت علی کا ذکر کیسے کرتے ہیں صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی مجمع میں جاتے ہیں
سب کے سروں پر پگڑیاں دیتے ہیں سب کے چہروں پر ڈالیاں دیتے ہیں ہمیں یہ شک ہوتا تھا یہودی تو نہیں بیٹھا جو راز لے جائے ہمارا کیونکہ یہودی تو ہر لباس میں آ سکتا ہے یہودی تو اپنا نام مسلمانوں والا سورت مسلمانوں والی بنا کر مسلمانوں کے گوئے کو آزاد اور ان کے ارادے کو لینے میں جا سکتا ہے
تو صحابہ کرام کہتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ ہم اس محفل میں جاتے ہیں حضرت علی کا دور بہت پرفتن دور تھا خارجیت میں غلبہ تھا
اس طرح کے خارجیت شہر نہیں
وہ دور ایسا تھا کہ وہ صحابہ کا ذبح کرتے تھے
اطراف مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اللہ یعز باللہ
وہ صحابہ کا قتل کرتے تھے اگر علی کو قتل کرنے والا تو ہندو نہیں تھا اس کا نام عبد الرحمن تھا
کیا نام تھا
تو یہ کلاشن کوف کی شریعت ہے یہ پکی خارجی ہے یہ خارجی کی نہیں ہے کہ ہم دنوں کی شریعت لائیں گے دنوں کی شریعت ہمیشہ خارجی لایا ہے اور مسلمانوں نے ہمیشہ محبت کی شریعت لائی ہے
محبت کے صوفیاء نے ہمیشہ
محبت کے ذریعے اور جس کی دنے اور اس کی سمجھ ہم نے لی ہے پوری ساری سمجھ دے دی ہے یہ بدترین گروہ خارجی رہا ہے
جس نے دنگے سے دہشت گردی سے اپنے سلسلے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی اب تاریخ پڑی حضرت علی کے دور میں تو حال یہ تھا کہ حضرت علی اتنے بڑے خلیفہ ہیں ان کے جنازے میں صرف تین آدمی تھے آج یہ دور ہم تو دیکھ رہی ہے کہ جو دور گزر گیا اسلام کا تین آدمی کتنے تین آدمی امام حسن امام حسین اور ایک آپ کا خادم
یعنی خارجی کا اتنا بڑا دباؤ ہو چکا تھا وہ خارجی قرآن پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے
لیکن وہ کہتے تھے کہ علی کو مارا ہے علی کی لاش کو جلائیں گے اسلام پر ایسا دور بھی آیا ہے صحابہ پر یہ صحابہ کے دور کی واقعات ہے
حضرت گرامی یہ ہر دور میں ایسے لوگ کھڑے ہو گئے اور اس ایمان کو کٹولا جاتا ہے لیکن اہل حق وہ ہوتے ہیں جو ان کے زور اور ان کے جنوں کو سچے کو نہیں لے سکے وہ گنبد خضرا علی مسجد کو دیتے ہیں
وہ مصطفیٰ سے اپنی عقیدتوں کو لگاتے ہیں ان کے جھٹکوں کو نہیں دیکھتے ان کی اکثریت کو نہیں دیکھتے میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مجمع میں آتے اور چند لوگوں کے چہرے دیکھتے سب کے چہرے پر پگڑی اور داڑھی ہے تو کہتے کہ ان میں کوئی منافق تو نہیں لفظ ہے
کہ ہم منافق کو جان کر کیسے فرما ہم ان کے درمیان مولا علی کا ذکر شروع کر دیتے علی کا ذکر شروع کرتے فرما اس کا چہرہ ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہے اور جس کے چہرے پر پہچان آتی ہے وہ بے مراد ہے
آپ دیکھیے حضور کے ایک خادم کے ذکر خدا نے کتنا بلند کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کتنا بلند ہوگا حضور کے ایک خادم کا علم خدا نے اتنا بڑھایا ہے تو میرے مصطفیٰ کا علم پھر حضرت گرامی کیسے ہوگا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کوفے میں آخری وقت تھا اور بہت زیادہ فتنے ہو گئے تو آپ خیمے کے اندر تھے اور باہر پہرےدار کھڑے تھے تو ایک شخص خیمے کے باہر سے کہنے لگا یا مولائی لفظ میں یا مولا یہ یا رسول اللہ کو منع کرتے وہ کہتے یا مولا کیا کہتے دروازے کے بعد یا مل کہتے یا یہ جانا ترمذی رشیوں کی کتاب نہیں ہے اللہ سنت کا ماخذ ہے فرما یا مولا حضرت علی نے فرما کہ مجھے یا مولا کون کہہ رہا ہے جو پردہ ہٹایا گیا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے کہیں سبحان اللہ وہ کون سے اپنی توحید درست کریں اپنا عقیدہ درست کریں ان بات سے ہم صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے
اور وہ بتاتے ہیں کہ ہدایت یہ ہے کہ لوگوں کو عشق کیا جائے ان سے محبت کی جائے اہل بیت کو صحابہ کا احترام کیا جائے یہ ہمارے لیے بے قدری بات آ گئی ہم ایک طرف پڑھا تو صرف اس طرف چلے گئے اہل بیت کو بلا دیا اور ایک طرف اہل بیت کی طرف گئے تو صحابہ کو بلا دیا دونوں بلا ہوئے کامیاب وہ ہوا کہ جس کے دل کے غصے میں صحابہ کے عشق کے غصے میں اہل بیت کامیاب
وہ ہوئے اور یہ بہت بھاری منصب ہے جنت مل جانا یا ایمان مل جانا نانی ماں کا بنایا ہوا کوئی پکوان نہیں جو ہر ایک مل جائے گا. یہ بہت بھاری کام ہے. یہ پھر بزرگوں اور عاشقوں کی صحبت سے یہ چیز پکائی جاتی ہے اور اہل عقیدت کی صحبتوں سے یہ چیز پکائی جاتی ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں صرف تصویر ہوں. میں اس بات کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا کہ یا میرے لیے اجازت کر. اللہ نے فرمایا تو خضر کے پاس جا اور مصطفیٰ کو کسی کے پاس نہ بھیجا اور نہ مصطفیٰ سے سوال کروایا بغیر سوال کے خود ہی عطا فرمایا. اور کیسا عطا فرمایا؟ فرمایا جب سے حضرت آدم پیدا ہوئے جب سے لے کر جب تک دنیا ختم ہوگی کتنے اہل علم آئے, نبیین آئے, صحابہ آئے, تابعین آئے, مجتہدین آئے, امام اعظم ابو حنیفہ جیسے اہل علم آئے, امام بخاری جیسے اہل علم آئے, غوث اعظم جیسے اہل علم آئے, سیدنا داتا جیسے اہل علم آئے, امام غزالی جیسے اہل علم آئے, امام رازی جیسے اہل علم آئے, امام اہل سنت جیسے اہل علم آئے. ان کے ایک انتہا کو ہم نہیں سمجھ سکتے. میرے مصطفیٰ کا علم ایسا مقصد ہے اور ایسا سچ چشمہ ہے کہ جو قریب ہوتا ہے ایک شیشہ اس پر گر گیا تو وہ علم کا سمندر بن گیا. میرے مصطفیٰ علم کا ایسا سرچشمہ ہے کہ ایک قطرہ بھی کسی پر ڈال دیتے ہیں تو وہ تنہا علم کا سمندر بن جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں یا اہل سنت کے امام امام الجلالی سیوطی نے اصول قرآن اسلام کے مقدمے میں بات کی ہے کہ حضرت علی کو خدا نے مصطفیٰ کی قرآن سے اتنا علم عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 سے زیادہ اونٹ کتابوں سے لا دیے جائیں لیکن ابھی تفسیر مکمل نہ ہو. میں کہتا ہوں ایک اونٹ کتنا میں اونٹ اٹھا اس کو ذرا کلو دل سے چلے جائے اور یہ 70 سے زیادہ اونٹ کتنے بنیں گے اور ایک سورۃ فاتحہ میں کتنا لکھا جائے گا, وہ کتنے صفحے بنیں گے, اس میں کتنے الفاظ آئیں گے, اس میں کتنے کلمات کتنے ہوں گے, اس میں دلائل کتنے ہوں گے اور سورۃ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی تو ایک سورۃ فاتحہ آدھی سورۃ فاتحہ سے مکمل ہم اپنے نبی کے حضور کی مانے رکھ سکیں گے. ان کے دل میں قرآن لینے کا علم ڈالا ہے تو پورا قرآن علم حضرت علی کے سینے میں کتنا ہوگا اور مصطفیٰ کے قرآن کے علم کتنا ہوگا.
اب اس کو ان جملوں میں سن لیجیے, بات قبول کریں گے تو پوری یاد جائے گی. اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ فرمایا جتنی میری خدائی ہے کیونکہ اللہ کے ماں سوا سب خدائی ہے, اللہ کے ماں سوا ہر چیز مخلوق ہے, اللہ خالق ہے, واجب الوجود ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ مستقل ذات ہے, مخلوق اس کے کرم سے پیدا ہوئی ہے اور وہ خود سے ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کیسے دیا؟ رب کریم فرماتا ہے کہ میں نے اپنی پوری خدائی ہے جو علم بانٹا وہ کتنا ہوگا, کتنا ہوگا. انسان کو عقل تھک جائے گی, صرف افراد انسانی کو گنے تو بندہ تھک جائے, لائبریریوں میں جائے تو کتابیں نہیں گن سکتا انسان, وہ کتابیں جناتوں نے نہیں لکھی انسانوں نے لکھی ہے, وہ تو ایک آدھ لائبریری ہوتی ہے اور دنیا کی ساری لائبریری کا کتنے سروے کیا ہو اور جس نے جس فن پہ کتاب لکھی اس نے تو ایک فن پر لکھی ہوگی, اس سے ہٹ کر اس نے نہ جانے کتنے ضرور پر کتابیں لکھی ہوگی اور کتنی بات اس کے سینے میں رہ رہی ہوگی. تو یہ تو علم کا نہ ختم ہونے والا سمندر ہے. رب کریم فرماتا ہے یہ علم ہم نے جتنا بھی دیا اور جتنا بھی تقسیم کیا, فرما وما اوتی تم, قرآن سنی سری بڑی سنائی, فرما وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, یہ ہم نے جتنا علم دیا یہ قلیل ہے. کیا فرمایا؟ یہ اتنا علم جو ہم نے دیا یہ کیا ہے؟ قلیل. سارے خدائی کو جو علم دیا وہ بہت تھوڑا ہے اور مصطفیٰ کو جو دیا فرمایا کان فضل اللہ علیک عظیما, وہ بہت ہی علم ہے. اندازہ کریے کہ کتنا بھی دیجیے مصطفیٰ کے لیے سے متعلق علم غیب پر مناظر کیے جائیں, اس کو سر جھکا کر قبول کر لیا جائے, اس کو میں نے قبول کر لیا جائے اور اس کو لے لیا جائے, سرکار کے نعرے جو اٹھا سکے وہ کہاں تک لے سکے. حضرت عمر گلی سے گزر رہے ہیں, حضرت عمر اپنے دور خلافت میں گلی سے گزر رہے ہیں, دروازے میں دیوار کے پیچھے سوال آ رہی ہے, ماں کہہ رہی بیٹی سے, بیٹی دودھ میں پانی ملا, دودھ میں پانی ملا. بیٹی کہتی ہے نہیں نہیں اما میں پانی نہیں ملاؤں. کہا کیوں؟ کامیر المومنین حضرت عمر پر منع کیا جمعے میں اور جمعے میں آپ نے خطاب کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا چاہیے. ماں کہتی ہے بیٹی رات دوپہر میں عمر کہاں دیکھ رہے ہیں تو ملا دے. بچی جواب دیتی ہے عمر نہیں دیکھ رہے, عمر کا رب تو دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا. حضرت عمر نے جب جملے سنے اپنے قادر سکھائے دروازے کو یاد رکھنا کہ جس گھر سواز آئیے اس کو یاد رکھنا, دوسرے دن خود اپنے بیٹے کا پیغام نکالے کے وہاں پہنچے
اور اس لڑکی کے ساتھ اپنے شہزادے کا نکاح کروایا اور نکاح کے دوران انہوں نے کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں
کہ تیرے پس سے اور اس بچی سے تمہاری نسل سے میری اولادوں میں سے میرے ہی نام والا ایک بیٹا پیدا ہوگا. لوگ حضور کے علم پر گویا کے لگائے ہوئے ہیں اور اپنے علم کا بندردان کر رہے ہیں. یہ حضور کے جو نعرے نے کھاتے ان کا جواب دی تھی سرکار حضرت سیدنا فاروق نے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تمہاری اولادوں میں سے اور قریب ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا, جس کا نام بھی بتا دیا میرے نام پر ہوگا. اور جس طرح میں نے نظام خلافت کو چلایا اسی طرح وہ نظام خلافت کو چلایا. تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر فرما سن اس کی پیشانی پر دوڑا بھی ہوگا, اس کی پیشانی پر داغ بھی ہوگا. اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے یہی تو پچھلے گزرتی ہے اور پہلا امت کا مدد حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوگا. حضرت عمر کے بیٹے ہیں یہ پرپوتے ہیں اور ان کی پیشانی کا نشان بھی ہے اور ایسا نظام چلایا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس ہار پر شیر پانی پی رہا ہے وہ بکری بھی پانی پی رہی ہے. تو دیکھیں جس نے مصطفیٰ سے محبت رکھی اور حضور کی نعرے اٹھائے تو اللہ رب العالمین نے ان پر زمانے کس طرح آیا کر دیا, ان پر ادوار کو کس طرح آیا کر دیا, ان پر ساری باتوں کو کس قدر آیا کر دیا. تو میرے دوست ان تمام خزائے کے اندر ذات مصطفیٰ کی گرا دیے تھے. تقریب ختم کرتے ہوئے میں آپ نے قیامت سے متعلق ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہے, یہ سارے علماء رسول کھڑے ہوئے ہیں, ان کو پلک اٹھانے کی اجازت نہیں, اتنے گھبرائے ہوئے ہیں, مرعوب ہیں, رب الجلال مرعوب ہے, سر جھکا ہوا ہے, پلکھے گردن بھی نہیں کرتی کیونکہ قرآن کہتا کلو من علی افان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قیامت کا دن ہوگا ہر شے فنا ہو جائے گی, رب جلال کا اظہار فرما رہا ہوگا. جلال ایسا کہ حضرت آدم کا بھی سر جھکا ہوا, حضرت نوح کا بھی سر جھکا ہوا, حضرت ابراہیم کا بھی سر جھکا ہوا, حضرت ابراہیم کا بھی سر جھکا ہوا, حضرت عیسیٰ کا بھی سر جھکا ہوا. کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن موسیٰ جب سارے نبی اپنے سر کو جھکا رہے ہیں آج ہی کے بعد کرتے ہیں مصطفیٰ سر جھکاتے ہیں تو رب کہتا ہے پھر بڑا سر کو جھکا ان کو جھکانا کہنا. یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں, بخاری کی نمبر دو کتاب التوحید میں ایک درجن حدیث ہے. ان سب کے سر جھکے ہوئے انبیاء کا جب مصطفیٰ سر کو جھکاتے ہیں اللہ فرماتا ایک بار محبوب تو سر اٹھا, محبوب تو سر اٹھا. کیوں بولا؟ فرما سر مانگ مجھے. کیوں بولا؟ تو ہٹا جو مانگے گا دیا جائے گا. کہ سبحان اللہ, وہ انبیاء اپنے لبوں کو حرکت نہیں دے رہے, مقام محبوبیت دیکھیے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سے ذکر خوش سے خوش ہونے والے نہیں کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ انبیاء اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں, مصطفیٰ سر جھکاتے ہیں, رب کہتا ہے محبوب تو سر نہ جھکا, تو سر اٹھا. وہ جب رب جلال میں محبوب سر جھکاتے ہیں تو اس کا جلال جمال کی طرف جاتا ہے. فرما محبوب سر اٹھا, کیوں اٹھا مولا؟ فرما مانگ مجھ سے پھل, پھر کیا ہوگا مولا؟ فرما کیا کر دوں گا, پھر کیا ہوگا مولا؟ فرما سفارش کر سے. یہ دیواروں پر چاہتی کہ اپنے خدا کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا. میں نے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں اسی حال میں رکھے, خدا تمہیں اسی حال میں رکھے کہ تمہاری کبھی سفارش نہ ہو. اور مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ رب خود کہے گا مصطفیٰ سے اس بار سفارش کر تو شفا, تیری ہر سفارش کو قبول ہو جائے گا, تیری ہر سفارش کو قبول ہو جائے گا. یہ سب خاموش ہے, ساری خدائی خاموش ہے. پل اے آئینہ کے لال تیسری بول, پل تو بول تسمع, تیری ہر بات کو سنا جائے گا, تیری ہر بات کو سنا جائے گی, سنا جائے گا. اور اس پر مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جب میں سر اٹھا کر رب کی بارگاہ میں سفارش کے نگرانی پیش کروں گا تو یوم یرجع الی الخلق, تو ساری خدائی میرے قدموں میں آئے گی. کہے سبحان اللہ, ساری خدائی میرے قدموں میں آئے گی. فرما حتی الہی, یہاں تک ایمان الوحی خدا کی بہرانیت میں پاسداری میں جنہیں نمرود نے آگ میں پھینکا تھا, جن کی توحید کی زبردست نام دار تمیل ہے, لیکن فرمایا وہ بھی ان کو بھی نجات جب ہوگی جو میرے قدموں میں آئیں گے. جب وہ یہ جو سارا فلسفہ بیان کیا ہم نے آپ کو درست نہیں کر,
اپنا نظریہ ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کی حدیث دیکھیے کیا ہے، حضرت انس ترمذی شریف میں ہے، حضور خیال میں کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو کہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے؟ حضور یہ نہیں کہتے ارے تیری نماز تیرے کام آئے گی، میرے سے کیا کر سکے، یہ جو زیادہ راہ دکھاتے ہیں تو وہ دین آدھا بیان کرتے ہیں، دین
اصل دین حضور کی تعلیم پھر نماز روزہ زکات ہے۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ دین ہماؤ بمصطفیٰ کا خیش را کے دین ہماؤ اگر مدون رسیدی تمام بول حدیث، فرماتے تو جو مصطفیٰ تک لے جائے وہی دین ہے۔
یہ دین کیا ہے؟ نماز دین روزہ دین۔ میں نے کہا مولوی صاحب کہا ابھی تم مجھے لو چوپڑی لو حساب کرو، تو لکھے گئے لکھے گئے 50-60-70-80، کہنے لگا میں نے کہا بس یہی تو دین ہے اور بھی دین کا اور بھی دین ہے اور بھی کوشش کرو، تو 200-300 صفحے لکھے میں نے کہا اور بھی دین ہے کہا اور بھی اور بھی جماعت کا کوشش کرو
400-500 ہو گئے، میں نے کہا کہ کوئی مسلمان ہوگا تو اس کو 400 پڑھائے جائیں گے۔ اقبال نے خدا کر کہا
یہ بیچارے کتاب کو پڑھ گئے شعور علم نہیں آیا، یہ کتاب کو پڑھ گئے شعور علم نہیں آیا،
دین اصل نماز نہیں، دین اصل مصطفیٰ ہے، اگر دین اصل نماز ہوتا تو منافقوں کے نماز بھی قبول ہوگی، منافقوں کا بھی اللہ کرنا قبول ہوتا۔ قرآن کے قبر میں من بلّہ وہ بھی لوگ اللہ کرو نہ ہو نہیں، بہت سے لوگ ایسے جو اللہ کو مانتے قیامت کو مانتے نماز کرتے ہیں، بڑا نماز لوگ ہیں عمر میں ہی نہیں ہے، عمر میں ہی نہیں ہے، اس لیے کہ 1812 قرآن پورے مناسب پوری موجود ہے، گھر جانا فجر سے پہلے تو پڑھ لیجیے گا ترجمے کے ساتھ، سارا فلسفہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہدایت کیا ہے۔ 1812 سورہ منافقون ایک مختصر سی سورت ہے، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیں گے آپ کے سامنے ہدایت سے بہت بہت اقبال کہتا ہے یہ کہاں سے لے رہے تم، آج میں بتاتا ہوں دین کیا ہے، فرمایا مصطفیٰ اور ساکیش رہا کہ دین ہماری جو چیز تجھے مصطفیٰ تک لے جائے وہی دین ہے، اگر مقبول رسیدی تمام دور حدیث اور وہ تجھے مصطفیٰ تک نہ لے جا سکے وہی ابو جہل ہے، جو تجھے مصطفیٰ تک نہ لے جا سکے وہی ابو جہل ہے۔ صحابہ بیٹھے جن کی ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صحابہ کے خلاف جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کی بھی آخر برباد ہے، ان کی بھی یقین آخر برباد، وہ قرآن کی آیتوں کے ممکن ہے کہ جن میں صحابہ کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان کیا گیا، جس میں قرآن کا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوانہ، محبت کرے صحابہ سارے مجھے پیارے ہیں لیکن جو پہلے پہلے ایمان لائے ابو بکر عمر عثمان علی
وہ تو سب سے زیادہ پیارے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوانہ جو اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے وہ ان سے پیار کرے، جو ان سے پیار کرے گا خدا پاک ان سے پیار کرے گا۔ تو خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا شفیع کے گھر کی یہ شان ہے، سیدنا عمر کی یہ شان ہے، سیدنا عثمان کی یہ شان ہے، سیدنا علی کی یہ شان ہے، سیدنا امیر معاویہ کی یہ شان ہے، ان صحابہ کی عظمت ہے کہ جو ان سے پیار کرے گا خدا ان سے پیار کرے گا۔ خدا اگر ہم 100 سال میں نماز پڑھے نا تو صحابہ کی نفل نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نفل نہیں نفل کے قیام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قیام کو ادھر کنار تقدیر تحیمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تقدیر تحیمہ تو ادھر کنار وہ ہاتھ کھانے میں جو ان کو ثواب ملتا ہے ہماری 100 سال کی فرمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علماء نے لکھا کہ صحابی جس گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑے کے ناک پر جو مٹی لگے وہ مٹی بھی پوری امت سے دور ہوتی ہے، اور صحابی کو یہ چیز گھر سے نہیں ملی، یہ مصطفیٰ کی کرم سے ملی، کیونکہ صحابی کوئی نماز پڑھنے سے نہیں ہو سکتا، روزہ رکھنے سے نہیں ہو سکتا، حج کرنے سے نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کی دیدار سے ہوتا ہے، مصطفیٰ کی نماز پڑھنے سے بندہ نمازی تو ہو سکتا ہے، روزہ دار ہو سکتا ہے، حاجی تو ہو سکتا ہے، گوشت مالدار صاحب انسان تو ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا، نماز میں وہ اجر نہیں، روزے میں اجر نہیں، جو دیدار مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے باوجود فرض پڑھنے کے باوجود ہم صحابی کی جیسے نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ صحابی کے پاس ایک ایسی نیکی ہے جس نیکی کا مقابلہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ نیکی کیا ہے؟ دیدار مصطفیٰ۔ سب سے بڑی عبادت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، سب سے بڑا اجر صلی اللہ علیہ وسلم سردار کو دیکھنا ہے، جس نے حالت ایمان سردار کو دیکھ لیا پھر ایک دفعہ اگر وہ سبحان اللہ نہ کہے بلکہ وہ سوتا بھی رہے تو آنے والی امت کی فرض نماز کی نیند کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو دیکھ کر بندہ اتنا بڑا ہو جائے وہ مصطفیٰ کو کتنے بڑے ہوں گے۔ تو فرق فرمایا نا امام نے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی۔ آخری حدیث کے پاس پیش کرتا ہوں، تنقید مدحوظ نہیں ہے نہ کسی کا رد مدحوظ ہے، ہم تو یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے بھائی، ہم ادھر ادھر جانا بھی نہیں چاہتے، ہم نے جو سبق بھولا ہے اس کی یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی جناب عبدالجبار رحمانی صاحب کے بلاتا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دے دیا کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر اپنا سبق یاد کر رہے ہیں۔ میں اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بعد میں جو سوچے اس کی مرضی، میرا مقصد کسی کی تنقید نہیں، ہم جو سبق بھول رہے ہیں اس کو ہمیں یاد کرنا ہے میرے دوستو۔ یہ جو عشق و محبت کا سبق جو ہمارے ایمان میں چلے اس کو ہم بھول رہے ہیں، اس لیے ہماری نمازیں ہمیں انقلاب نہیں پیدا کرتی، کلمہ انقلاب نہیں پیدا کرتا، اس لیے کہ ہمارا دامن حضور کے دامن سے بہت دور چلا گیا ہے، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پر تصویر پھیکی پڑتی چلے جا رہی ہے، جس کی بنا پر آج نہ ہمیں مسلمان ہونے کا شعور ہے نہ دین کا شعور ہے۔ ہم کوئی بات کرتے تو اس کو ساتھ فرقہ واری کہہ دیا جاتا، نہیں نہیں نہیں، ہم یہاں پر اپنے بھولے سبق کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے ضمیروں کو جھجھوڑ کر اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ کی جستجو دیکھیے، پھر اپنے ایمان کی ہم درستگی کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک، میں نے صحابہ کا مرتبہ بابا بتایا کہ کتنی عظیم ذات ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر مٹھی بھر جو لائے نا، جو بخاری کہتے تھے، مٹھی بھر نہیں فرما آدھی مٹھی جو، جو تو کتنی سستی چیز ہے، فرما آدھی مٹھی کوئی بھی نہیں، آدھی مٹھی جو لائے اور تم لاؤ بہت کے پہاڑ کے برابر سونا اور دو اللہ کی رانا خرچ کرو، تم سونا خرچ کرو اور وہ جو خرچ کرے، تم لاؤ پہاڑ میں اتنا لاؤ اور تم وہ لائے آدھی مٹھی، کتنا فرق ہے دیکھیں، یعنی کہ کس کو کیا ہے، کتنا فیصد کا فرق ہے، اللہ حافظ۔ صحابی لائے سو، ساری امت لائے سونا، صحابی لائے آدھی مٹھی، سستی چیز وہ بھی آدھی مٹھی، اور اب لائے مہنگی چیز وہ بھی بہت سے پہاڑ کے برابر۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے بہت سے پہاڑ کے برابر جو سونا تم اللہ کے لانا خرچ کرو تو صحابی کی آدھی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مل کر کے سبحان اللہ۔ صحابہ کو کیسے خدا نے اس میں اعتراف فرمائی، یقیناً ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، ان سے محبت رکھتے ہیں، قیامت ان کے ساتھ ضرور ہو سکتے ہیں میرے دوست، لیکن دیکھیں یہ ساری چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ بھی اس پر فخر نہیں کرتے، وہ مصطفیٰ پر ناز کرتے ہیں۔ حضرت انس ایک دن بڑے افسردہ تھے، میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے انس، یہ حضور کے خادم ہیں، 10 سال میرے آقا کی خدمت کی ہے، اور کہتے میرے آقا اتنے شفیق ہیں کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، حضور نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، نہ کبھی کسی سوال پر لا کہا نہ مگر کہا، اگر مگر بھی نہیں شاہ فرمایا ایسا دن تو کیوں، اور نہیں فرما نہیں، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، نہ لا فرمایا نہ اگر فرمایا، فرما جو مانگا تھا فرما دیا، جو مانگا تھا فرما دیا۔ حضرت انس بڑے افسردہ، میرے آقا نے فرما پیارے کیوں ناراض ہے، فرما قیامت کا دن ہوگا، خدا جلال میں ہوگا، حضور آپ کہاں پر ہوں گے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اپنی نمازوں کو دیکھ، اس سے کیا دیکھتا ہے، تو اسے تو لوگ قبر میں تو نماز کا سوال ہوگا، روزے کا، میں نے کہا آپ زیادہ جانتے ہیں صحابہ زیادہ جانتے ہیں، قیامت کو تو نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں نے کہا نماز جب ہوگی تو حضور کی محبت ہوگی، اس لیے صحابی سب سے بڑا نمازی ہے، ہماری نمازوں کی نفل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر بھی کہتے حضور آپ کا ہوں گے، میرے مصطفیٰ یہ نہیں کہتے اپنے عمل کو دیکھے، بلکہ اس کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں پولیس سراج پر ہوں گا، کہ سبحان اللہ، کب پولیس سراج پر ہوں گا، وہاں کیا کریں گے، فرما گرتی ہوئی امت اٹھا رہا ہوں گا۔ حضرت انس کا دل اور بھر آیا، کہنے کہ حضور وہاں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ کی امت پر، حضور فرماتے ساری خدائی 120 صف میں ہوں گی، مل کر کتنی، قیامت کے دن سب صفے کتنی ہوگی، بولے مل کر کہیں، اجر ملے گا حدیث کا ترجمہ ہے، مل کر کہیں، اپنی حاجت کے دن میں رکھ کر اس کو کہیں کتنی ہوگی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کی صفے کتنی ہوگی، حضور فرماتے 80 صفے میری امت پر ہوگی، سبحان اللہ، 80 صفے میری امت کی ہوگی، باقی صفے باقی انبیاء کی ہوگی، تو بتائیے حضور کی امت کتنی ہوگی، 120 صفے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 40 صفے بنے گی، اور حضور کی تنہا امت کی صفت 80 ہوگی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں حضور میں قیامت کے دن آپ کو کہاں دے دوں گا، میرا آقا فرما پولیس سے ہاتھ پر ہوں گا، کہا حضور آپ وہاں کیا کریں گے، فرمایا جن کی امت کو اٹھا رہا ہوں، کہا حضور اگر میں آپ کو وہاں نہ پا سکا کیونکہ لوگ اتنے ہوں گے، میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا پھر میں میدان پر ہوں گا، اگر میں تمہیں یہاں نہ ملا، دیکھو بخشتا خدا ہی ہے، لیکن اس کو بخشتا ہے کہ جس پر مصطفیٰ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ صحابی کو کسی نیکی کی کیا ضرورت ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی ہم تو صحابی کے محتاج ہیں، کیا ہم سے محبت کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن صحابی کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن وہ عقیدہ بتاتے ہیں کہ سفر ضرورت مصطفیٰ کی ہے اور مصطفیٰ کو ضرورت خدا کی ہے، یہ آپ جانا کہ یہی دین کا فلسفہ ہے،
امت نے مصطفیٰ کو پہنچانا ہے، مصطفیٰ نے خدا تک پہنچانا ہے، مصطفیٰ نے خدا تک پہنچانا ہے، خدا کی بارگاہ میں جو مقبول جو مصطفیٰ کا ہو گیا اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔
کہتے حضور اگر تم نے صراط پر نہ پاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا میرے آقا نے میزان پر آنا، ترازو میں میں امت کے کلرے کو بھاری کر رہا ہوں،
کیا کر رہا ہوں؟
بھاری کر رہا ہوں۔
حضرت انس جیسے صحابی
اللہ جو آٹھ سال حضور کی خدمت میں ہے، کتنے آٹھ سال حضور کی خدمت میں، وہ کہتے میرا دل بھرا ہے، میں نے کہا حضور اگر میں نے پورے صراط کے بعد میزان پر بھی آپ کو نہ دیکھا تو حضور میرا کیا بنے گا، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ میرا آقا نے فرمایا پھر تو حوض کوثر پر آ جانا، کہنا سبحان اللہ، حوض کوثر پر آ جانا۔ فرمایا جب تم حوض کوثر پر آئے گا نا تو میں اپنے غلاموں کو جام پلا رہا ہوں گا، تجھے بھی پلا دوں گا۔
اس سے پہلے کہ حضرت انس کہتے کہ حضور اگر میں آپ کو حوض اگر بنا پاؤں تو اس سے پہلے میرا آقا نے فرمایا فرانی تینوں میں جگہ میں کہیں بھی میں تجھے نہیں ملا ہوں گا۔
حضور اپنے ملنے کا تصور دے رہے، کیا مطلب؟ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ تو جب میرے پاس آئے گا تو تم بچا جائے گا۔ اور حوض کوثر پر حضور اپنی ہر امت کو پہچانے نہیں، بخاری کے حدیث سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حوض پر تو امت آئے گی حضور نہیں پہچانا دیں گے۔ میں نے کہا کیا کریں گے؟ تو کہا کچھ لوگ آئیں گے اور حضور کہیں گے پہلے ان کو سرکار صحابی کہیں گے، بعد ان کو دھکار کے نکال دیں گے۔ پتا چلا کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کو جانتے نہیں۔ میں نے کہا توبہ توبہ، اتنی قرآن کی آیت میں نے سنا تھا، اس کو چھوڑ کر یہ پیچھے آپ آئے اور غلط سمجھا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کے لیے قوم آئے گی حضور ان منافقوں کو اپنے صحابی کہہ دیں گے اور انہیں قریب بلا کر پھر ہٹا دیں گے، اللہ فرمائے گا یہ آپ کو آپ کے ابا جی نے سنایا ہے، نبی نے پاک آپ نے خود سنایا ہے، یہ کس نے سنایا ہے؟
نبی اللہ نے خود سنایا۔ میں نے کہا حضور نے خود بتا دیا کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، میں ان سے یہ کہوں گا، رب یہ کہے گا، میں بھی کر لوں گا۔ ارے پیارے سے شکر خدا نے مصطفیٰ کو بتا دیا، مصطفیٰ نے خود بتا دیا، حدیث میں آ گیا، پھر تو کہو کہ بابا بتا دیا۔
میں کہوں ابن کثیر کو پڑھیے الوداع میں دیا کہ حضور نے یہ بات بیان کی، یہ حضور اپنی سنت کی اتباع کے لیے امت کو اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا میری سنت کے داموں کو پکڑ کر کچھ لوگ حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے، حضور ان کو صحابی نہیں کہیں گے، ورنہ یہ تو الزام صحابہ پر جائے، یہ غلط پڑا جاتا ہے۔ حضور ان کو کہیں گے صحابی، سواد کے بعد یا پڑھیں گے، صحابی تو لکھ رہے ہیں علی سواد ہا علی با یا، یا حمزہ سواد ہا حمزہ با یا اصحابی، لیکن حضور ان کو کہیں گے صحابی، حمزہ سواد یا، اور علماء نے لکھا ہے یا تصغیر کے لیے ہے، یا ان کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے، اس لیے کہ جہاں عاشق کھڑے ہوں گے ان کو حضور جہاں پہ آتے جائیں گے، اور یہ لوگ جنہوں نے حضور کی امت میں رکنا ڈالا تھا یہ دور کھڑے ہوں گے، تو ان کو گھٹیا بنانے کے میرے آقا کہیں گے اچھا تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، یہ بھی قریب آئیں گے، اللہ کہے گا میں بھی یہ تو فتنے باز ہے، حضور کہیں گے سفرن سفرن، انہیں ذلیل کرنے کے لیے بلایا جائے گا، پھر پھٹا جائے گا۔ تو یہ لوگ ذلت کے لیے ہے، یہ ذلت کے لیے ہے، یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے۔ اور آخری بات کیا میں پیش ہوں، جب حضور نے ان کی ذلت کی بات کی نا منافقت کی تو حضرت ابو دردا بیٹھے ہوئے تھے سرکار کے ساتھ، حضرت ابو دردا الوداع نہایت موجود ہے، وہ کھڑے ہوئے کہنا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں ان میں نہ ہو جاؤں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، پھر خطبہ جاری رکھا، پھر فرمایا کہ حوض پر کچھ لوگ ایسے آئیں گے، میں ان کو بلا رہا ہوں، پھر میرا وقت ہے ان کو دور کر دے تو میں دور کر دوں گا۔ پھر حضرت ابو دردا کہیں گے حضور دعا کریں گا میں ان میں سے نہ ہو جاؤں۔
سرکار نے جواب نہیں دیا، کسی بھی دفعہ فرمایا کہ حوض پر کچھ لوگ آئیں گے، جب میں قریب کروں گا رب مجھ سے کہہ دیں گے دور کر دے، جب میں ان کو دور کروں گا تو وہ میرے جان حوض حوض کے جان سے محروم ہو جائیں گے۔
تو حضرت ابو دردا کہنے لگے
حضور میرے لیے دعا کریں میں ان میں نہ ہو جاؤں۔
سرکار نے فرمایا انک لست منہم، تم میں ہے کہ میں دعا کروں؟ بولو نا سبحان اللہ، انک لست منہم، تم میں ہے کہ میں دعا کروں؟
پتا چلا مصطفیٰ کا شکر کیا ہے کہ میں دعا کروں۔
اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تو مومن خود بخود پہچانا جائے گا، اپنے وضو جو کرتا ہے نا وہ تو خود چمکتا ہوا سامنے آیا ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے یور اصل مجرمون ابھی سیما ہے فیوخذ بالنواصب الاقدام،
قرآن کہتا ہے یور اصل مجرم، قیامت کے دن تو سارے مجرم پہچانے جائیں گے، جب ہر مسلمان مجرم کو پہچانے گا کافر کے منہ پر منافق کے منہ کالے ہوں گے اور مسلمانوں کا چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، جب ہر منافق نہیں ہوگا تو مصطفیٰ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔
بس آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور میں کہاں ہوں گا؟ سرکار نے فرمایا میرے پیارے آئے گھبرانا نہیں، میں ہاؤس پر، میدان پر، اور میں تجھے پولیس راج اور ان تینوں جگہوں میں سے کہیں بھی تجھے مل جاؤں گا۔ یا اللہ، یہ حدیث ہم نے اس لیے پڑھی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا فخر نہیں، تیری عطا پر فخر ہے۔ تو نے بغیر ریاضت کے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شمار کرنا ہے، جن کے امتی بننے کی انبیاء نے خواہش کی۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ، نبی آخری زمان کی امت کا یہ مرتبہ ہوگا کہ جن کا دفاع تیری رحمت خود کرے گی، اوروں کو تو کھینچ کھینچ لایا جائے گا، ان کو کہا جائے گا فرشتوں کیا ہے، کیا گناہ ہے، کرنے کی بدل کے جنت میں ڈالا۔ تو رب کی رحمت خود دفاع کرنی ہوگی، رب کی رحمت خود دفاع کرنی ہوگی۔ لوگ کھڑے ہوں گے صفوں کے اندر جنت میں، اور ایک جنتی کو جب نبی ڈرامہ مل جائے گا، سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جا رہا ہوں، تو جب جنت میں جا رہا ہوگا، دیکھیں رب کی رحمت دفاع کیسے کرے گی حضور کی امت کا۔ ہم میں سے جو نیک ہوگا، جب اس کو جنت میں پروانہ نہیں جائے گا، جنت میں جانے لگے گا، تو مجھ جیسا کوئی گناہ گار بھاگتا ہو پیچھے جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ لے گا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ جنت میں جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ میرے محلے میں رہتے تھے، میں نے آپ کی خدمت کی تھی، میں نے آپ کی سارا خدمت کی تھی، تو کہا تو چاہتا تھا خدمت کی تھی، کہا مجھے بھی جنت میں لے جاؤ۔ آپ جا رہے ہو، ابھی اس کا حساب کتاب نہیں ہوا۔ رب رب کریم، یہ جنت میں رب کریم کا مہمان ہے اور میزبان رب کی ذات ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کبھی مہمان کے ساتھ تین چار آر بھی آ جائے تو میزبان سخی ہوتا ہے، منع نہ کرتا۔ آئیے آئیے، ہاں دوست یاروں کو بھی لے کر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب ہم اپنے مہمان لے کر آتے ہیں تو جنت کی طرف مہمان ہے، جب یہ آپ اس کے میدان سے پکڑ لے گا، دانے سے پکڑ لے گا، چل جائے گا اس سے، اور عقیدت سے جاری پکڑ کر کہے گا میں نے آپ کو وضو کرایا، آپ میرے محلے میں رہتے تھے، میں نے آپ کو مصافحہ کیا تھا، میں اللہ کا بھی آپ کو پیار کرتا تھا۔ تو کہا کہ کرتا تھا تو حساب کتاب کر دے، کہا وہ دینا ہو تو سب آپ کے پاس کو چھوڑ کے کیوں آتا، یہ صفوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس کیوں آتا؟ رب فرمایا ہے کہ نبی یہ کیا کہہ رہا ہے، سب جانتا ہے میرا رب، لیکن مقام بتانا کیا کہہ رہا ہے۔ کہا بولا ہاں ہاں، یہ میرے محلے میں رہتا تھا، مجھ سے مصافحہ کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، کبھی کبھی مجھے کوئی چیزیں بھی دے جاتا تھا، تو یہ امت مصطفیٰ کا مقام ہے کہ رب کی رحمت خود دفاع کریں گے، خود دھراز بانے، خود دھراز بانے، اور رب غفور رحیم ہے۔ کسی عاشق نے خوب کہا کہ ایک طرف میرا اللہ کریم، ایک طرف میرے مصطفیٰ کریم، دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنا۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل اپنے بارے میں قبول کر۔ آپ نے بہت وقت دیا اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے کے لیے، اللہ اس ذکر کو ہمارے حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنایا، ہمارے گناہ اور ہمارے سیاحت کے کفارے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائی عبدالجبار رحمانی صاحب کے اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے، ان کے بچوں میں اتفاق محبت انہیں کرتی عطا فرمائے، جو ان کے رشتے دار معززین یہاں پر تشریف لائے، جو ان کے مقتدر رشتے دار یہاں پر آئے، دوست احباب آئے، اللہ رب العالمین انہیں